درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 ہے جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا. جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ ان آیات میں جہاد کا مضمون بیان ہو رہا ہے. جو آیت کریمہ ابھی ہم نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس کا پس منظر ذہن میں رکھیے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی جو 13 سالہ زندگی تھی مسلمانوں کی, یہ مشرکوں کے ظلم و ستم سے عبارت تھی. جس طرح کے ستم وہ ڈھاتے تھے ان کے تصور سے بھی آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا, کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے, کسی کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دیتے, کسی کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے, کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے, کسی کے جسم کو برچھوں سے زخمی کر دیتے. جب مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ہوتا تھا تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے فطرتاً ان کے دل میں انتقام کی خواہش پیدا ہوتی تھی, بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ جو ہمیں مارتا ہے ہم بھی اس کو مارے, زیادہ نہیں مار سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ دو مارے ہم ایک مار لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ انتقام یہ عربوں کی فطرت میں تھا. انتقام لینے کو وہ اپنا قومی اور خاندانی فریضہ سمجھتے تھے. ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے تو اس کی روح بٹکتی پھرتی ہے اور آوازیں دیتی پھرتی ہے اپنے ورثہ کو کہ کب میرا انتقام لوگے. چنانچہ مائیں اپنے بچوں کو پالتی تھیں اور ان کے ذہنوں میں انتقام کی آگ بھر دیتی تھیں کہ تم نے بڑے ہو کر قتل ہونے والے اپنے باپ کا انتقام لینا ہے. اب یہاں صورت یہ ہے کہ ان کو نہ حق ستایا جا رہا ہے, ان پر جور و جفا کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, لیکن انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ حکم یہ دیا جا رہا ہے فافو وصفہو, معاف کرتے رہو, در گزر کرتے رہو. اس میں کیا حکمت تھی؟ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ بدلہ لینے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ مفسرین نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب کسی حکم میں کوئی حکمت بیان کی جاتی ہے تو اس کی حیثیت کسی قطعی اور یقینی نص کی نہیں ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی حکمت آئی, کسی کے ذہن میں کوئی اور نقطہ آیا, کوئی اور فلسفہ آیا, اس نے بیان کر دیا. مثال کے طور پر ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ مکہ سے ایمان کی دعوت کا آغاز ہوا تھا اور دعوت کے لیے پر امن ماحول کی ضرورت ہے. جنگ کے ماحول میں, نفرت کے ماحول میں, آپس کی دشمنی کے ماحول میں دعوت نہیں دی جا سکتی. اگر مسلمان اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو جواب دیتے
اور ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو انہیں دعوت دینا ممکن نہ ہوتا جس پر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، جس کو آپ نے اینٹ کے جواب میں پتھر مار دیا، اب اس کو کہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، آؤ کلمے کی طرف، تو یہ ناممکن ہے، دعوت نہیں دی جا سکتی۔ دعوت کے لیے پر امن ماحول کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ مسلمانوں کی خود جو مظلومیت تھی، مظلومیت، اس مظلومیت نے اور پھر استقامت نے کئی لوگوں کے دل میں ایمان کے چراغ روشن کر دیے۔ وہ جب دیکھتے کہ یہ ستم سہتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، انگاروں پر لیٹتے ہیں اور کوڑوں کی ضربیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی احد 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 کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی بات تو ہوگی، کیا وجہ ہے؟ تو بہت سے لوگوں کو اس مظلومیت اور استقامت نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے آج ہم سنتے ہیں کہ یورپ میں، مغرب میں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بدترین پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ ہم خود مسلمان بن رہے ہیں، ہمارے حکمران بن رہے ہیں۔ لیکن بعض اہل مغرب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اس پروپیگنڈے نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے ایک ہی شخصیت کو، ایک ہی شخصیت کو ہدف بنایا ہوا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو، ان کی شریعت کو، ان کے مذہب کو، اسی کو ہدف بنایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کئی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا سن کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا اور ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جو بہت ساری کتابیں اب بازار میں آ چکی ہیں نو مسلموں کے حالات کے بارے میں، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ان میں مردوں کے انٹرویو بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں، وہ آپ پڑھ کر دیکھیں، تو ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پروپیگنڈے کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعوت کے لیے پر امن ماحول کی ضرورت ہے۔ پر امن ماحول میں، دوستی کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں دعوت دی جا سکتی ہے۔ مظلوم بن کر بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں، لیکن ظالم بن کر آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ جس پر ہاتھ اٹھائیں اسے آپ دعوت نہیں دے سکتے، دعوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں، حدیبیہ میں حضور کے ساتھ صرف 1400 تھے، صرف 1400، اور اس کے 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 تھے، صرف مرد 10,000۔ اس لیے کہ حدیبیہ کی صلح کے بعد ایک پر امن ماحول بنا، آنا جانا ہوا، دعوت کا ماحول بنا، تو اس کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید جیسے لوگ جو جنگ احد میں شکست کا سبب بنے تھے، ابو سفیان جیسے لوگ اور دوسرے بہت سارے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی، دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ مدینہ میں، مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی تھی، اس لیے جب تک ایک معقول تعداد نہیں ہوگی اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ جہاد میں ظاہری اسباب کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے ملحوظ رکھا ہے، بالکل نظر انداز نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اکیلے بھی ہو تو کافروں کے پورے لشکر پر حملہ کر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ پاک نے تو یہاں تک فرما دیا، الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئۃین۔ اللہ نے کچھ تخفیف پیدا کر دی ہے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر 10 دشمن ہیں، 10 کافر ہیں، تو 1 مومن کو ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے، لیکن اب حکم یہ ہے کہ اگر 2 ہوں تو 1 مومن کو ڈٹ جانا چاہیے، اور اگر وہ 2 سے بھی زیادہ ہوں تو پھر مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ میدان جنگ سے چلا جائے۔ فَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، اگر تم میں سے 100 ہوں گے، اور 100 بھی کیسے، ہمارے جیسے نہیں، ہاں ہمارے جیسے نہیں، بلکہ 100 بھی صبر کرنے والے، اللہ نے کہا صبر کرنے والے، ایسے نہیں کہ 100 کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے، جن کے کلمے کا حال تو ایسے ہے جیسے آندھی کے رخ پر رکھا ہوا ٹمٹماتا ہوا چراغ، ابھی بجھا کے تب بجھا، وہ نہیں، بلکہ 100 صبر کرنے والے۔ اگر 100 صبر کرنے والے ہیں تو فرمایا کہ یہ 200 پر غالب آئیں گے، ان کو ڈٹ جانا چاہیے. اب دیکھیے جو کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں، انسانی جذبات، جو ظاہری وسائل اور اسباب ہیں، ان کا لحاظ رکھا گیا ہے. ہر جنگ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، بدر سے لے کر حنین تک آپ ساری جنگوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جو ظاہری وسائل و اسباب ہیں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے. تو مکہ میں تعداد بہت تھوڑی تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، صبر کرتے رہو، معاف کرتے رہو، ابھی وقت نہیں آیا، مار کھاتے رہو اور برداشت کرتے رہو. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، تھپڑ کے مقابلے میں تھپڑ مارنا یہ آسان ہے، لیکن تھپڑ کو برداشت کرنا اور معاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور کسی بھی جماعت میں جب تک یہ ڈسپلن پیدا نہ ہو کہ مکمل طور پر امیر کی اطاعت ہے، اس وقت تک کوئی جماعت کسی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا نظم، اپنے جذبات پر ایسا کنٹرول کہ اگر امیر نے کہہ دیا کہ تھپڑ کھا کھا کر اپنا چہرہ لہو لہان کر دو، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، تو یہ تربیت کا سخت ترین مرحلہ ہے، سخت ترین مرحلہ. ہمارے ہاں جو بعض اوقات جذباتی قسم کی تقریریں ہوتی ہیں اور جذباتی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، تو اپنے امیر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. یہ جو جلوس نکالتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں، امیر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. امیر ہزار کہتا رہ جائے، دیکھو تم نے پتھر نہیں مارنا، کسی کی گاڑی کو نقصان نہیں دینا، اور کوئی دکان نہیں جلانی، اور کسی پر گولی نہیں چلانی، جب جوش کی فضا ہو ایک بھی نہیں سنتا، ہر ایک من مانی کرتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر، اس جماعت کے اندر، اس کے کارکنوں میں ڈسپلن نہیں ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے تھے وہ اطاعت کا اعلی ترین نمونہ تھے، اعلی ترین نمونہ. اگر امیر نے کہہ دیا مار کھاؤ مگر ہاتھ نہیں اٹھاؤ، بات نہیں کرو، زبان نہیں کھولو، گالی بھی نہ دو، تو وہ ایسا ہی کرتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تعداد بھی کم تھی، مدینہ منورہ میں اپنی ایک جگہ بنی، ایک حکومت قائم ہوئی، چھوٹی تھی یا بڑی، لیکن وہاں پر اسلام کا سکہ چلتا تھا، تعداد میں بھی اضافہ ہوا، اب ان کو اجازت دی گئی. ایک تیسری حکمت جو بعض حضرات نے بیان کی وہ یہ کہ مسلمان مکہ المکرمہ میں تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے. آپ جانتے ہیں ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، بہت آگے چل کر اس میں کچھ لوگ آنے لگے، مگر میں پہلے تو اکا دکا ایمان قبول کرتا تھا.
www.dasquran.com
مہینہ مہینہ گزر جاتا میرے آقا کو دعوت دیتے ہوئے، لیکن ایک بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو جو ایمان قبول کر رہے تھے ابھی ان کی تربیت کرنی تھی، نظریاتی تربیت، فکری تربیت، عملی تربیت، اخلاقی تربیت، ان کا تزکیہ کرنا تھا، ان کے دل سے کفر اور شرک کی نجاست کو نکالنا تھا. بہت سے ایسے تھے بدکاری کے ماحول سے نکل کر آئے تھے، طوائفوں رنڈیوں سے اٹھ کر آئے تھے، میں خانوں سے اٹھ کر آئے تھے، بت خانے سے اٹھ کر آئے تھے. تو ان کی تربیت کرنی تھی، ان کا تزکیہ کرنا تھا، ان کو اعلی اعمال اور اخلاق پر ڈالنا تھا. پہلے خود تو کلمہ آئے، پھر دوسروں کو کلمہ سکھانا تھا، پھر کلمے کے لیے تلوار اٹھانی تھی. ایسا تو نہ ہو وہ جو بیان کیا جاتا ہے بطور لطیفے کے کہ کسی پرجوش شخص نے تلوار اٹھائی کافر پر، کہتا کلمہ پڑھو ورنہ گردن اڑا دوں گا. اس نے کہا پڑھاؤ تو صحیح، مجھے تو آتا نہیں. اس نے کہا اچھا، آتا تو مجھے بھی نہیں، آتا تو مجھے بھی نہیں، لیکن جوش آیا کہ تلوار اٹھاؤں اور کسی کو مسلمان کر دوں. تو اس لیے پہلے ان کی تربیت کرنی تھی، تزکیہ کرنا تھا، اور خوب تزکیہ کیا گیا، خوب تربیت دی گئی اور خوب ٹریننگ دی گئی. ایسے ہو گئے کہ شرک سے نفرت، بت پرستی سے نفرت، پتھروں سے نفرت، شراب سے نفرت، زنا سے نفرت. اللہ اکبر، کیا بدل دیا، بدل دیا قرآن نے اور میرے آقا کی صحبت نے کیا بدل دیا. صحابی دارے، وہی عورت جس کے ساتھ نہ معلوم کب سے تعلق تھا، وہ دعوت دیتی ہے آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں اب نہیں آؤں گا، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں. اللہ اکبر، اب نہیں آؤں گا، اب کلمہ پڑھ چکا ہوں، ایمان قبول کر چکا. ایسے بدل گئے. تو تربیت کا مرحلہ تھا، اس لیے مکہ المکرمہ میں جہاد کی اجازت نے دی گئی، لیکن جذبات مچلتے تھے جب نہ حق ستائے جاتے تھے نہ حق مارا جاتا تھا، تو دل چاہتا تھا کہ اٹھو اور میں بھی لگا دوں، دیکھا جائے گا زندہ رہتے ہیں یا مرتے ہیں، لیکن شہادت سے پہلے دو لگا تو دوں۔ تو اللہ پاک نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے، ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں اللہ: الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہو، وَآتُ الزَّكَاةَ زکات دیتے رہو، لیکن ان میں سے بعض کہتے تھے نہیں ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر لڑنا قتال کرنا فرض کر دیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت، يَخْشَوْنَ النَّاسَ، انسانوں سے ایسے ڈرتی ہے، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ بہت سارے مفسرین نے تو کہا کہ یہ منافق تھے، منافق تھے جو اتنا ڈرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ اگر بالفرض تبعی خوف مخلص صحابہ کے دل میں بھی آیا ہو تو یہ خوف بھی ایمان کے منافی نہیں ہے، طبعی خوف، فطری خوف ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں بم پھٹ جائے اور ہم سب ڈر جائیں، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ادھر ادھر بھاگیں تو کوئی کہے ارے کیسے مومن ہو تم، کیسے مومن ہو، ابھی تو جہاد کی باتیں کر رہے تھے اور ابھی سارے بھاگ رہے ہو۔ مومن ہونے کا مطلب پتھر بننا نہیں ہے، ہاں کہ مومن بن گیا تو پتھر بن گیا، کہ اب گولی چلے، طوفان آئے یا آندھی آئے، چھت گر پڑے، مومن کے جذبات متاثر نہیں ہوتے، مومن بھی انسان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میدان کو سانپوں سے بھرا ہوا دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں ڈر گئے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے معجزے کو، لاٹھی کو جب اژدہے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا تو ڈر گئے، خود لاٹھی ڈالی ہے اللہ کے حکم سے، جب وہ اژدہا بن گئی تو ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ثابت ہوا کہ یہ طبعی خوف، یہ فطری خوف، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ کتنی بڑی آسانی پیدا کر دی گئی، مگر نہ ہم میں سے تو کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا، ہم میں سے ہر کوئی فتویٰ لگا دیتا، ارے تو کیسا مومن ہے، دھماکے سے ڈر جاتا ہے۔ تو دھماکوں سے ڈر جانا یا دھماکوں سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، سانپ سے ڈر جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اللہ کا نبی ڈر گیا، تو یہ طبعی خوف یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش ہم کو تھوڑی سی مدت، تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی۔ یہ کہا، اب جیسے میں نے عرض کیا اگر تو منافقین ہیں تو ان کے کہنے کی نیت کچھ اور ہے، ان کے کہنے کا انداز کچھ اور ہے، اور اگر اس سے مراد صحابہ کرام ہیں تو مفسرین نے کہا، مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی، تمنا کے طور پر کہی، دل میں تمنا پیدا ہوئی، زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ابھی تیاری کا کچھ اور موقع مل جاتا، کچھ اور مہلت مل جاتی تو بہتر ہوتا۔ تو یہ تمنا دل میں پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کچھ اور مہلت مل جاتی، تیاری کا کچھ اور وقت مل جاتا تو کیسے مومن تھے۔ تو اس آرزو کا دل کے اندر پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل, فرما دیجئے دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے, دنیا کا سامان تھوڑا ہے. بل آخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. کب تک جیو گے اور جی کر کیا کرو گے؟ جینے کے بعد تمہیں آخرت میں جانا ہے, اور آخرت دنیا کے مقابلے میں لاکھوں درجے بہتر ہے. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, تین چیزیں ان میں بالکل نمایاں ہیں. دنیا کی نعمتوں جتنی بھی نعمتیں ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں, آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں. دنیا کی نعمتیں صغیر چھوٹی چھوٹی, آخرت کی نعمتیں بڑی کبیر, کوئی مقابلہ ہی نہیں. آج مہنگائی کے دور میں 2 کلو دودھ خرید لیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا فیاض سمجھتے ہیں, بڑا فضول خرچ سمجھتے ہیں. 2 کلو دودھ خرید رہا ہے, 70 روپے پورے خرچ کر دی دودھ پر. تو جسے 1 کپ دودھ کا میسر آتا ہے وہ تصور کر سکتا ہے دودھ کی نہر کا؟ تو دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں قلیل 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 قلیل. دوسری چیز جو دنیا کی نعمتوں میں ہے وہ یہ کہ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ فانی ہیں, عارضی ہیں. کوئی بھی نعمت دائمی نہیں ہے, کوئی جوانی دائمی نہیں ہے, کسی کی طاقت دائمی نہیں ہے, کسی کی ذہانت دائمی نہیں ہے, کسی کی دولت یہ دائمی نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں دنیا کی جتنی بھی ہیں یہ فانی اور عارضی ہیں, اور آخرت کی نعمتیں وہ دائمی ہیں. دنیا کی نعمتیں فانی, آخرت کی نعمتیں دائمی, ہمیشہ رہنے والی. وہاں فنا کا تو نام ہی نہیں ہے, بقا ہی بقا ہے, دوام ہی دوام ہے. اور تیسری چیز, دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر نعمت کے ساتھ دکھ کا پہلو بھی لگا ہوا ہے. اللہ اکبر, ہر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت خالص ہو, نعمت ہی نعمت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دکھ کا پہلو نہ ہو. شوہر نعمت ہے, لیکن شوہر کی وجہ سے کبھی کچھ خلاف طبیعت معاملات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بیوی کو. بیوی نعمت ہے لیکن ایسی نعمت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خلاف طبیعت معاملہ نہ ہو, بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہیں, لیکن جب تک برداشت کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو زندگی نہیں گزار سکتے. کچھ چیزیں شوہر کے اندر ایسی ہیں, خلاف طبیعت بیوی کے لیے. بہت ساری چیزیں بیوی کے اندر ایسی ہیں جو شوہر کے لیے خلاف طبیعت ہے. بعض شوہر تو بیچارے ایسے ہیں کہ خون کے گھونٹ پیتے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کیا مزے کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر کسی کی بیوی ظاہری حسن و جمال والی ہوئی تو اس نے سمجھا کہ اس کو تو دنیا ہی میں حور مل گئی, عیش کر رہا ہے. لیکن اس سے پوچھو جس نے 8-10 سال گزار لیے, میاں کیسے گزر رہی ہے, اگر حقیقت بتائے تو رو پڑے گا, رو پڑے گا. اللہ کی قسم بعض اوقات لوگ آتے ہیں تو رو پڑتے ہیں, رو پڑتے ہیں. بعض بیویاں رو پڑتی ہیں, ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی روتے ہوں, بعض بیویاں بھی روتی ہیں. ایسا ظالم ہے, ایسا سخت ہے اور ایسا ستم گھر ہے, مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا. اولاد نعمت ہے لیکن خالص نعمت ہے. اولاد کے لیے کیا کیا دکھ نہیں سہنے پڑتے, کیا کیا دکھ نہیں سہنے پڑتے, کس کس طریقے سے اولاد نہیں ستاتی, بالخصوص آج کے دور کی اولاد کس کس طریقے سے نہیں ستاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اولاد کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش تم پیدا نہ ہی ہوتے. دولت نعمت ہے لیکن خالص نعمت ہے کیا؟ کتنے دکھ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, کمانے کے دکھ, سنبھال کر رکھنے کے دکھ, خرچ کرنے کے دکھ. تو یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں قلیل, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں فانی, اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ زحمت بھی لگی ہوئی, لیکن آخرت کی نعمت خالص نعمت ہوگی, خالص نعمت. کسی پھول کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، کسی شوہر اور کسی بیوی کے ساتھ کوئی دکھ کا پہلو نہیں ہے، وہاں کی خوشی خالص خوشی، خالص نعمت. اور یہ جو مضمون بیان کیا گیا، کل متاع الدنیا قلیل، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ مضمون دل میں بٹھا لینا چاہیے ایک مسلمان کو، اس لیے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں چمک دھمک سے، روشنیوں سے، مال کی ریل پیل سے، گاڑیوں سے، اللہ نہ کرے بے پردہ اور سرخی پاؤڈر لگانے والی خواتین سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. بازاروں میں نکلتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، فیکٹریوں کارخانوں کو دیکھتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو دل میں یہ بٹھانے کی ضرورت ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ کہتا دنیا کی زندگی کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں تم دیکھ لو وقتی طور پر کوئی شہزادہ بنا ہوا ہے، کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی شہزادی بنی ہوئی ہے. اب وہ بیوقوف اگر اپنے آپ کو مستقل ہی شہزادہ اور شہزادی سمجھنے لگ جائیں تو کتنے بڑے دھوکے کا شکار ہوں گے. تو یہ دنیا کی زندگی میں ایک بڑا سٹیج ہے. تو اللہ فرماتے دھوکے کا سامان ہے. اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انداز بدل بدل کر یہ بات، یہ حقیقت دل میں اتارنے کی کوشش کی کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی دریا میں تم انگلی ڈبو لو تو تمہاری انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہوا ہے اس پانی کی جو حیثیت ہے اس دریا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ خوشحال شخص ہے، تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، سب سے بڑا مالدار ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں، عیش و عشرت میں زندگی بسر ہو رہی ہے، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں صرف ایک ڈبکی دی جائے گی اور پھر پوچھا جائے گا، یبن آدم هل رأیت خیرا قط، اے آدم کے بیٹے کبھی تم نے خوشی بھی دیکھی ہے؟ کبھی زندگی میں کوئی سکون، کوئی راحت، کوئی لذت وہ بھی دیکھی ہے؟ کہے گا لا واللہ یا رب، اے رب مجھے تیری قسم میں نے آج تک سکھ کا سانس لیا ہی نہیں. سب بھول جائے گا، سب بھول جائے گا، عیش و عشرت ایک ڈبکی سے سب کچھ بھول جائے گا. اور فرمایا کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تنگی کی زندگی گزاری، تکلیف کی زندگی، پریشانی کی زندگی، فقر و فاقہ کی زندگی، بھوک کی زندگی، بیماری کی زندگی، اس کو لایا جائے گا اور جنت سے صرف گزارا جائے گا. اللہ اکبر. جنت سے صرف گزارا جائے گا اور پھر اللہ پوچھے گا حل رأیت بؤسن قط، کیا کبھی تم نے دکھ دیکھا، پریشانی دیکھی، کبھی بھوک دیکھی، کبھی تکلیف دیکھی، بیماری دیکھی؟ کہے گا لا واللہ ما رأیت شدتا قط، اے اللہ میں نے تو کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، سارے دکھ بھول جائیں گے. اللہ اکبر. ساری تنگی، تکلیف، پریشانی، بیماری، زخم، بے وفائیاں اور رشتہ داروں کی لڑائیاں، جھگڑے، جتنا ستایا گیا سب بھول جائے گا اور کہے گا میرے اللہ مجھے تیری قسم میں نے تو کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں. فرمایا کہ یہ حیثیت ہے. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. بل آخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، بے نواز پر بھی ظلم نہیں کروں گا، کافر اور مشرک پر بھی ظلم نہیں کروں گا، جس نے مجھے گالیاں دی, میرے نبی پر پتھر برسائے, اس پر بھی ظلم نہیں کروں گا, عدل کروں گا, ہر کسی کے ساتھ عدل. ولا تظلمون فتیلا, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاد سے جان بچانے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے, ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں گئے تو موت آ جائے گی, جہاد میں نہ گئے تو موت سے بچ جائیں گے, یہ تصور. تو فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو. جس کی موت جہاں لکھی ہے, جس وقت لکھی ہے, جس کیفیت کے ساتھ لکھی ہے, جس سبب سے لکھی ہے, اسے موت آ کر رہے گی, وہی آئے گی دوسری جگہ نہیں, اسی وقت آئے گی آگے پیچھے نہیں, اور اسی سبب سے آئے گی جس سبب سے اللہ نے موت لکھی ہے. موت سے نہ مضبوط قلعے کسی کو بچا سکیں گے, نہ مہنگے ڈاکٹر, نہ ہسپتال, نہ دوائیاں, نہ حکیم, نہ روپیہ پیسہ, کوئی چیز بھی موت سے نہیں بچا سکے گی. کسی نے ملاح سے پوچھا, سمندر میں زندگی گزار دینے والے ملاح سے پوچھا, کسی ہمارے جیسے عقل مند نے, دانشور نے, سیر سپاٹے کے لیے گیا, کشتی میں بیٹھا, ملاح سے باتوں کے دوران پوچھا, تمہارے ابا کہاں مرے تھے؟ اس نے کہا سمندر میں. دادا کہاں مرے تھے؟ اس نے کہا سمندر میں. تو کہتا ہے پھر بھی تم سمندر میں ہی رہتے ہو. اس نے پوچھا تمہارے دادا کہاں مرے تھے؟ اس نے کہا زمین پر. ابا کہاں مرے تھے؟ اس نے کہا زمین پر. اس نے کہا پھر بھی تم زمین پر ہی رہتے ہو. تیرے ابا زمین پر رہتے تھے, خشکی پر رہتے تھے, لیکن خشکی پر رہنا انہیں موت سے نہ بچا سکا. موت جہاں لکھی ہے وہ آ کر رہے گی. یہاں جو بھی آیا ہے دنیا میں وہ مرنے کے لیے آیا ہے. جو بھی آیا, جاہل ہو یا عالم, نیک ہو یا بد, یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر بھی موت سے نہ بچ سکے. کسی نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا, رہنا ممکن ہوتا, تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیشہ رہتے, مگر آپ بھی ہمیشہ نہ رہ سکے, تو کوئی دوسرا بھی ہمیشہ نہیں رہ سکے گا. جو آیا مرنے کے لیے آیا, جو کچھ بنایا جا رہا ہے یہ فنا کے لیے بنایا جا رہا ہے. آواز آ رہی ہے لدو للموتی وابنوا للخرابی, مرنے کے لیے پیدا کرو اور تباہی اور ویرانی کے لیے عمارتیں کھڑی کرو. سب تباہ ہونے کے لیے ہے, کوئی بھی بچنے کے لیے نہیں ہے. اگر مہنگی دوائیاں اور مہنگے ہسپتال اور ڈاکٹر وہ موت سے بچا سکتے ہوتے تو کسی سرمایہ دار کو موت نہ آتی اور خود ڈاکٹر صاحب کو بھی موت نہ آتی. لیکن خود ڈاکٹر صاحب کو بھی ان کی طبی مہارت موت سے نہیں بچا سکتی. بلکہ عجیب اتفاق ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جو جس مرض میں اسپیشلسٹ تھا اسی بیماری میں اسے موت آ گئی. ایسا ہوا, ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا لیکن خود دل کا دورہ پڑا اور مر گیا. دوسروں کا علاج کرتا پھرتے لیکن اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا. ایک عربی شاعر نے کہا بسلن ماتا ارستالیس و افلاطون بھی افلی جی و لکمان بھی سرساما و جالینوس و جالینوس مبتونا. سل کی بیماری میں ارستالیس کا انتقال ہو گیا اور فالج کی بیماری میں افلاطون مر گیا اور سرسام کی بیماری میں لکمان کو موت آ گئی اور پیٹ کی بیماری میں جالینوس کو موت آ گئی. حالانکہ ان چاروں کو انہی بیماریوں میں تخصص حاصل تھا, مہارت حاصل تھی. جوارش جالینوس تو آج تک چلتی ہے, جس کو پیٹ کی بیماریوں کے لیے بڑی مجرب دوا سمجھا جاتا ہے. تو اس کا موجد جالینوس، لیکن خود پیٹ کی بیماری ہی میں اس کو موت آ گئی. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی ظاہری وسیلہ یا میدان جنگ سے بھاگنا یہ موت سے نہیں بچا سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں، کوئی عضو ایسا نہیں جہاں پر زخم نہ ہو، اور دیکھو میں بستر پر مر رہا ہوں. اور فرمایا کہ فلا نامت اعین الجبنا، بخیلوں کو کبھی نیند نہ آئے، بخیلوں کو کبھی نیند نہ آئے، بس دعا دی. بخیلوں کے نہیں، بزدلوں کو، بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے. کہ بزدل میدان جنگ سے بھاگتے ہیں کہ کہیں بھی موت نہ آ جائے، اور میں موت کے تعاقب میں رہا، پورے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں لیکن مجھے میدان جنگ میں موت نہ آئی بلکہ آج بستر پر موت آ رہی ہے. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں سکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. منافقوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی. اگر انہیں سکھ پہنچتا ہے، راحت پہنچتی ہے، کبھی فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا، اللہ کے احسان سے ملا. اللہ کا شکر کرتے ہوئے نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ محاورے کے طور پر کہ ہماری تقدیر میں تھا، یہ فتح ہماری تقدیر میں تھی، یہ مال غنیمت ہماری تقدیر میں تھا، یہ سکھ ہماری تقدیر میں تھا. تو اگر سکھ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کبھی دکھ پہنچے تو کہتے ہیں حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاذ اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے سبب سے ہے. معاذ اللہ، گویا کہ آپ کی بد تدبیری کی وجہ سے ہے. معاذ اللہ، ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو کہا کہ یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے. ہاں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب ان کو دکھ، جب ان کو سکھ ملتا ہے، راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، قَالُوا لَنَا هَذِي، کہتے ہیں یہ تو ہمارے مقدر میں تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر دکھ پہنچے تو کہتے ہیں یَتَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَا، اے موسیٰ یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہے. معاذ اللہ، یوں کہتے ہیں.
www.dasquran.com.
تو یوں ہی منافقین نے کہا. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو دکھ پہنچے تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کے سبب ہوا. قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے، دکھ بھی اللہ کی طرف سے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے، فتح بھی اللہ کی طرف سے، شکست بھی اللہ کی طرف سے، تنگی بھی اللہ کی طرف سے، اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے سب اسی کے مطابق ہو رہا ہے، دکھ بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے دکھ کے بھی اسباب پیدا کیے ہیں اور سکھ کے بھی اسباب پیدا کیے ہیں، فتح کے بھی اسباب ہیں اور شکست کے بھی اسباب ہیں. ایک مسلمان کو ان اسباب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. توجہ سے سن لیجئے گا ان آیات کو، بہت اہم مقام ہے قرآن کا. یہ فرمایا کہ اگر انہیں سکھ ملتے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہمارے مقدر میں تھا، اور اگر دکھ ملے تو میرے حبیب آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے دکھ اور سکھ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہا اولا القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے, ایسے لگتا ہے کہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اے انسان تجھے جو بھی سکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور اے انسان تجھے جو بھی دکھ پہنچتا ہے تو وہ تیرے اپنے سبب سے ہے. ذرا غور کیجئے گا جو بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں اشکال ہوتا ہے کہ معاذ اللہ منافقین نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اگر ان کو سکھ پہنچتا تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. بات تو وہی ہے, اے انسان تجھے جو بھی سکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور اے انسان تجھے جو دکھ پہنچتا ہے وہ تیرے اپنے سبب سے ہے. توجہ سے بات سن لیجئے گا, آپ جتنا بھی غور کریں گے یہ بات سامنے آئے گی کہ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے. جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملا ہے. اللہ کی قسم میرا تو اس پر من و عن حرف بحرف یقین ہے کہ میرے اللہ نے جو بھی دینی اور دنیاوی, ظاہری اور باطنی, دنیاوی اور اخروی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میرے اللہ کا فضل ہے. جو کچھ بھی ہے مجھے اللہ نے زندگی دی یہ اس کا فضل, آنکھیں دی اس کا فضل, زبان دی اس کا فضل, دماغ دیا اس کا فضل, یہ کان دیے اس کا فضل, مجھے اولاد دی یہ اس کا فضل, رزق دیا اس کا فضل, قرآن کی نعمت میرے سینے میں محفوظ کی یہ اس کا فضل, اور قرآن بیان کرنے والی زبان عطا کی یہ اس کا فضل, مجھے یہاں بٹھایا یہ اس کا فضل, اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا یہ اس کا فضل, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. آپ میں سے ہر ایک غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو بھی نعمت ہے میرے پاس یہ اللہ کے فضل کے نتیجے میں ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اور جو بھی دکھ آ رہے, مصیبتیں آ رہی, وہ ہماری اپنی بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے, ہماری بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے. اگرچہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں یہ جو مجھ پر دکھ آ رہا ہے میری کسی بد عملی کے نتیجے میں ہے یا بے عملی کے نتیجے میں. آج جو عالم اسلام پر زوال ہے, ادبار ہے, ذلت کی چادر چھائی ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے زبردستی یہ ذلت کی چادر مسلمانوں پر ڈال دی؟ نہیں, مسلمانوں کی اپنی بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے. لہذا مسلمان پر لازم ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنا محاسبہ کرے. ایسا تو نہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہے, ایسا تو نہیں کہ میں نے بد تدبیری کی, بری تدبیر کی, اچھی تدبیر نہیں کی, بری تدبیر کی, ایسا تو نہیں کہ میں نے بے عملی کی, ایسا تو نہیں کہ میں نے بے احتیاطی کی. تو بھائیو اپنا محاسبہ کرنا ضروری جب دکھ آئے, جب مصیبت آئے, جب پریشانی آئے. تو غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جتنی نعمتیں ملتی ہیں یہ تو اللہ کے فضل سے, اور جو دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ہماری عدم احتیاط کی وجہ سے, ہماری بے عملی کی وجہ سے, ہماری بد عملی کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لازماً اس میں سے کسی کا اس میں دخل ہوگا. اب آپ اس اشکال کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ منافق بھی تو یہی کہتے تھے اگر سکھ آتا تو کہتے اللہ کی طرف سے, دکھ آتا تو کہتے آپ کی طرف سے ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سکھ آتا ہے میری طرف سے, دکھ آتا ہے تمہاری طرف سے. تو دیکھیے منافق جو تھے, دو جواب دوں گا. ایک جواب تو یہ کہ مخاطب جو منافق جو تھے معاذ اللہ، وہ جب کہتے تھے کہ یہ سکھ اللہ کی طرف سے، تو مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سکھ اللہ کے فضل سے آیا، بلکہ میں نے عرض کیا کہ جیسے لوگ محاورے میں ایک بات کہتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے میرے مقدر میں تھا مجھے مل گیا، میرے مقدر میں تھا مجھے مل گیا، اس کو اللہ کا فضل قرار نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سکھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سکھ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور وہ جو کہتے تھے جب دکھ آتا تو حضور کی طرف نسبت کرتے تھے، معاذ اللہ، اے محمد یہ تیری وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہماری عزت و آبرو قربان ہوں حضور کے قدموں کی خاک پر، تو وہ حضور کی طرف نسبت کر کے کہتے یہ تیری وجہ سے ہے، تیری بدتدبیری کی وجہ سے ہے، تیری بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ۔ اور یہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ حضور کو نہیں اشارہ کر رہے، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں جو دکھ ملتا ہے اے انسانوں، وہ تمہاری اپنی بدتدبیری سے ملتا ہے، میرے حبیب کی بدتدبیری سے نہیں ملتا ہے۔ ہاں منافقوں کو سمجھا دیا ہے، منافقوں میرے حبیب کی بے احتیاطی اور بدتدبیری نہیں ہوتی، تمہاری اپنی بدعملی ہوتی ہے، تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ، اور دوسرا جواب یہ کہ منافقوں کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے جیسے عرض کر دیا من عند اللہ، وہ جب کہتے تھے اللہ کی طرف سے، لفظ تو بظاہر یہ تھے کہ اللہ کی طرف سے، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس نعمت کے تو ہم مستحق تھے، ہم مستحق تھے، استحقاق کی بنا پر ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نعمت تمہارے استحقاق کی وجہ سے نہیں مل رہی، میرے فضل سے مل رہی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھی سکھ پہنچتا ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھے جو بھی دکھ پہنچتا ہے وہ تیرے اپنے سبب سے ہے، ذرا اپنا محاسبہ کر، غور کر۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اب خطاب کیا حضور سے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں اور قریش کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، کوئی اور آپ کی رسالت کی گواہی دے یا نہ دے، میں اللہ تو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یوں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر منافقوں کا منہ بند کر دیا کہ میرے حبیب کی نبوت و رسالت تمہاری گواہی کی محتاج نہیں ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات پر یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 17 نومبر کو انشاءاللہ العزیز جامع مسجد توابین گلشن معمار میں جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے وہ اب ہفتے کے دن ہوا کرے گا، ہفتے کی رات، وہ 17 نومبر کو انشاءاللہ العزیز تعلیم، تربیت، تزکیہ کا وہ پروگرام ہوگا، آپ حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے، اور اس میں جو عشاء تک خواتین بھی شرکت کر سکتی ہیں، الحمدللہ خواتین کے لیے حال تعمیر ہو چکا ہے، تو اس میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، یا رحمان یا رحیم، ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا رب اس میں کوئی شک نہیں، ساری نعمتیں تیرے فضل و کرم سے ہیں، یا اللہ ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں، بغیر استحقاق کے تو نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دیں، ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، غلامی رسول کی نعمت، رزق حلال کی نعمت اے اللہ تو نے عطا کر دی۔ یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حوادث ہیں، اے اللہ وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہیں، ہمیں سچے دل سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com